ولو فسخت المفاوضة أخذ رب الدين أن ينشأ من شريكيها بكل دينه لما عرفت أن شركة المفاوضة يتضمن الكفالة. شرکت مفاوضت بھئی پہلے یہ سمجھ لیں پھر مسئلہ سمجھیں بھئی. شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو آدمی شریک ہوتے ہیں عقد کرتے ہیں شرکت کا اور دونوں مال تصرف وغیرہ کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں جی مال تصرف تو یہ شرکت مفاوضت کہلاتی ہے. اور اس میں یاد رکھیے کہ دونوں جو بھی کماتے ہیں اس میں بھی شریک ہوتے ہیں جو دونوں میں سے کسی پر کوئی دین آتا ہے اس میں بھی کیا ہوتے ہیں ہاں بشرطے کہ اس میں شرکت جائز ہو تو اس میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں. تو جو بھی دونوں میں سے کوئی بھی عقد کرتا ہے بیع و شراء وغیرہ کا تو دوسرا جو ہے اس کی طرف سے کفیل ہوتا ہے اور عقد کرنے والا دوسرے کی طرف سے وکیل ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دونوں میں سے جو بھی کوئی عقد کرتا ہے وہ دوسرے کی جانب سے اس میں وکیل ہے اور دوسرا اس کے لیے اس عقد میں کیا ہوتا ہے کفیل ہوا کرتا ہے کفیل بھائی. تو یہ کہو سمجھ میں آیا؟ اس میں پھر کفالت دینی نہیں پڑتی بلکہ خود بخود کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے کفیل ہوتا ہے اس معاملے کے اندر بھائی. اب دو آدمی تھے ان میں شرکت مفاوضت تھی بھائی. تو یہ مفاوضہ جو ہے مولانا تفویض سے ہے تفویض کیونکہ اس میں علی الاطلاق ایک دوسرے کو تصرف کا حق دے دیتا ہے ہر قسم کے تصرف کا حق دے دیتا ہے اس کو تفویض کر دیتا ہے تصرف کا حق علی الاطلاق بھائی جو بھی تصرف کرو بھائی تم. تو لہذا اس کو کیا کہتے ہیں شرکت مفاوضہ. تو لہذا اب یہاں پر جو نفع کمائیں گا دونوں میں سے کوئی ایک بھی نفع کماتا ہے دونوں اس کے اندر شریک ہیں. اسی طرح ایک پر جو دین آتا ہے اس میں شرکت ہو سکتی ہے تو دوسرا بھی اس کے اندر شریک ہوگا بھائی. اب دو آدمیوں نے شرکت مفاوضت کی تھی اور پھر انہوں نے یہ شرکت یہ عقد ختم کر دیا بھائی. اب اس شرکت کے دوران دین آیا تھا بھائی تو اس دین کے اندر بھی دونوں شریک تھے. اب مفاوضہ جب ختم ہوا اس کے بعد اب وہ دین والا اپنا دین وصول کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں جس سے چاہے مطالبہ کر سکتا ہے. چاہے تو جس سے عقد کیا تھا اس سے کیا کر لے مطالبہ کر لے کیونکہ عقد اسی سے ہوا تھا اور چاہے تو دوسرے سے مطالبہ کرے اس لیے کہ یہ عقد مفاوضہ تھا اور عقد مفاوضہ کے اندر دوسرا کیا ہوا کرتا ہے کفیل ہوتا ہے تو دوسرا کفیل تھا لہذا اس سے بھی کیا کر سکتا ہے مطالبہ کر سکتا ہے جی. یہ معنی ہے والا فسخت المفاوضہ تو اگر شرکت مفاوضہ کو فسخ کر دیا گیا اخذ رب الدین تو پکڑے گا رب الدین این شاء جس کو بھی وہ چاہے من شریک ہے ہاں بھائی اس کے دونوں شریکوں میں سے بھی کل دین ہی اپنے سارے دین کے بدلے بھائی سارے دین کے ساتھ پکڑ سکتا ہے. لما عرفت بوجہ اس کے جو آپ جانتے ہیں کہ ان شرکت المفاوضتی کہ شرکت مفاوضہ جو ہے یتضمن الکفالتا یہ متضمن ہوتی ہے کفالت کو کہ ہر عقد کے اندر دوسرا کفیل ہوتا ہے تو بطور کفالت کی وجہ سے اب دوسرے سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اس کو بھی پکڑ سکتا ہے جی. اچھا پھر کیا کرے گا بھائی اگر کوئی ایک ان میں سے ادا کرتا ہے ایک نے تو عقد کیا تھا دوسرا کفیل تھا بھائی تو ایک جتنا بھی کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ادا کرے تو دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا. مثلا بھائی دین تھا 1000 روپے ایک نے 100 روپیہ ادا کر دیے تو کیا اس 100 کے اندر بھائی وہ دوسرے پر رجوع کر سکتا ہے اس سے بھی 50 لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی جب تک نصف سے زائد نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے پر رجوع ہے، اس لیے کہ وہ جو 1000 دین تھا اس میں سے 500 اس پر تھا، تو 500 کے اندر یہ اصیل ہے اور 500 کے اندر کفیل ہے، تو جو مال بھی ادا کرے اس کا اصالت کے طریقے پر ادا ہونا یہ اولا ہے، کس سے؟ کفالت کے طریقے پر ادا ہونے سے. ہاں جب نصف سے بڑھ جائے گا تو پھر اب وہ جو ادا کیا ہے وہ کس طریقے پر ہے؟ کفال، اس میں رجوع کر سکتا ہے، اس سے پہلے رجوع یہ معنی ہے. وَلَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ، اور رجوع نہیں کرے گا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے ساتھی پر، إِلَّا بِمَا أَدَّى زَائِدًا عَلَى النِّصْفِ، مگر اس کے ساتھ جو یہ ادا کرے اس حال میں کہ یہ زائد ہو، کس پر؟ نصف پر زائد ہو. لما عرفتا، بوجہ اس کے جو آپ جانتے ہیں کہ ان جہت الاصالت راجحت علی جہت الکفالتی، کہ اصالت کی جہت یہ راجح ہے کس پر؟ کفالت کی جہت پر. اقول فی ہذہ جی، مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ اب یہاں سے علامہ صدر الشریعہ اس پر ایک اشکال ذکر کرنا چاہتے ہیں، طویل تقریر ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، ماتن نے یہ بتلایا کہ دونوں میں سے چاہے عقد کرنے والا ادائیگی کرے مال کی، چاہے دوسرا مال کی ادائیگی کرے، جب تک نصف سے زیادہ ادا نہ کر دے اپنے ساتھی پر رجوع، ہاں تو جو نصف سے زائد ادا کر رہا ہے وہ اس کے ساتھی پر آتا تھا، لہذا اس سے جا کر وصول کر لے. بھائی علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں بھائی کہ اگر عقد کرنے والا ادا کرے تو اسے قلیل کے اندر بھی رجوع کا حق ہونا چاہیے، اور دوسرے کو قلیل کے اندر رجوع کا حق نہیں ہونا چاہیے. ماتن نے کیا بتلایا؟ دونوں کو رجوع، قلیل کے اندر رجوع کا حق نہیں ہے، نصف سے زائد ہو تو پھر رجوع کا. علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو جس نے عقد کیا ہے اس کو نصف سے پہلے بھی رجوع کا حق ہونا چاہیے، اور جو دوسرا تھا جو اس کا فیل ہے اس کو نصف سے پہلے رجوع کا حق. تو دونوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ نصف کے بعد رجوع کا حق ہے، بلکہ جس نے عقد کیا اس کے لیے وہ جب ادائیگی کرے تو اسے نصف سے پہلے بھی کیا ہونا چاہیے؟ رجوع کا حق. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اشکال ذکر کریں گے، وجہ اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے، جس نے عقد کیا ہے اس میں نصف کے اندر تو وہ اصیل ہے، 1000 کی کوئی چیز خریدی تو 500 کا تو یہ مالک بن رہا ہے، لہذا نصف چیز کا یہ مالک بن رہا ہے، تو نصف کے اندر یہ کیا ہوا؟ تو 500 روپے اس پر ہیں بطور اصالت کے، اور یہ دوسرے کا وکیل بھی ہے، اس نے اس کو سپرد کیا تھا تصرف، جو تصرف بھی کرو بھائی، تو باقی نصف کے اندر دوسرے کا وکیل ہے بھائی. کیا ہے؟ دوسرے کا وکیل ہے. تو یہاں پر اصالت اور وکالت ہے پہلے کے اندر، کفالت ہے ہی نہیں، نصف کے اندر اصیل ہے اور نصف کے اندر وکیل ہے، تو کفالت ہے یہاں پر؟ کفالت ہے ہی نہیں سرے سے یہاں پر. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اصالت اور وکالت ہے یہاں پر، صرف کفالت ہے ہی نہیں جو عقد کرنے والا ہے. نصف کس چیز کے ہے؟ نصف میں وہ کیا ہے؟ اور نصف میں دوسرے کی جانب سے کفالت ہے؟ کفالت تو ہے ہی نہیں یہاں پر، یہاں تو اصالت ہے اور وکالت ہے، لہذا جو بھی ادا کرتا ہے وہ شرکت کے طریقے پر ادا کرتا ہے، اپنی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے شریک کی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے. اس لیے کیونکہ اگر یہ کہیں کہ جو پہلے نصف ادا کر رہا ہے وہ کس طرف سے ہیں؟ اپنی طرف سے ہیں، اور بعد والے کس کی طرف سے ہیں؟ اس شریک کی طرف سے ہیں، تو یہ تو تقسیم الدین آئی قبل الادا، اور تقسیم الدین قبل الادا آپ پڑھ چکے ہیں جائز نہیں. دین 1000 ہے، شرکت کے طریقے پر ہے تو وہ شرکت ہی کے طریقے پر رہے گا، ادا سے پہلے ہی آپ تقسیم کر دیں کہ پہلے 500 کس کے ہیں؟ اصیل کے طور پر ہیں، باقی 500 کس کے طور پر ہیں؟ تو یہ تو آپ نے تقسیم کر دی، اور قبل الادا یعنی یا یوں کہیں قبل القبض دین میں تقسیم نہیں، یہ آپ پچھلے مسئلے میں پڑھ چکے ہیں، پچھلے سبق میں آیا تھا بھائی. لہذا اب یہ جو ادا کر رہا ہے وہ جو بھی ادا کر رہا ہے وہ اصالت اور وکالت کے طور پر مشترکہ ہے، تو نصف اس پر آئے گا اصالت کے طور پر، چاہے 100 روپے ادا کرتا ہے تو اس میں سے نصف اس پر اصالت کے طور پر ہے اور نصف کس طریقے پر ہے وکالت کے طور پر، تو اس میں لہذا 50 کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس کو رجوع کا حق ہونا چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی آگے پھر دیکھتے ہیں. اقول میں کہتا ہوں فی ہذہ المسألۃ اشکال، اس مسئلہ کے اندر اشکال ہے، وہو اور وہ یہ مرانا کہ احد المفاوضین عقد مفاوضہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک جو ہے اذا اشترى شیئا جب اس نے کوئی چیز خریدی ثم فسخ المفاوضۃ پھر دونوں نے عقد شرکت مفاوضہ فسخ کر دی، فالبائع بائع جو ہے ان طلب الثمن من مشتریہ اگر وہ ثمن کو طلب کرتا ہے کس سے، اپنے مشتری سے بھائی، یعنی جس کے ساتھ عقد کیا تھا، احد المفاوضین ہے وہ، فلا تعلق لهذه المساله بمساله الكفاله، تو اس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کفالت کے مسئلے سے. کیوں؟ میں نے بتلایا کیونکہ یہاں کفالت ہے ہی نہیں بلکہ اصالت ہے اور وقت، بل المشتری فی النصف اصیل وفی النصف الاخر وکیل، بلکہ مشتری نصف کے اندر اصیل ہے اور دوسرے نصف کے اندر وکیل ہے، تو یہاں صرف اصالت ہے اور صرف وقار. فکل ما ادا پس وہ سارا جو یہ ادا کرے، یم بغی ان یرجع بنصف ہی علی الشریک، مناسب یہ کہ رجوع کرے اس کے نصف کے ساتھ اپنے شریک پر، لأنه اشترى العبد صفقة واحدة، اس لیے کہ اس نے غلام کو خریدا ہے صفقہ عقد واحد کے ساتھ، فصار الثمن دینا علیہ، تو یہ سارا ثمن اس پر کیا ہوا دین ہوا، ولا یمکن قسمته، اور اس دین کی تقسیم ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قبل القبض دین کی تقسیم جائز نہیں. فکل ما یؤدیہ پس وہ سارا جو یہ ادا کرتا ہے، یؤدیہ منہ و من شریکہ، یہ اس کو ادا کرتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے شریک کی طرف، دونوں کی طرف سے ادا کرتا ہے، فیرجع علیہ بالنصف، تو رجوع کرے گا اس پر نصف کے ساتھ. بھائی صورت یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ یہ کس سے مطالبہ جب ہوا تھا؟ عقد کرنے والے سے. اور اگر دوسرے سے مطالبہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس لیے وَإِن طَلَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنَ الشَّرِيكِ، کہ اگر بائع طلب کرتا ہے ثمن کو شریک سے، يَكُونُ ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہے، بِسَبَبِ أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَضَمَّنَتِ الْكَفَالَةُ، کہ عقد مفاوضہ جو ہے وہ متضمن ہے کس چیز کو، وہ کفالت کو متضمن تھا. آپ جانتے ہیں کہ دوسرا کفیل ہوا کرتا ہے تو اس سے کفالت کی وجہ سے مطالبہ کر رہا ہے، فیکون کفیلا فی الکل، تو یہ کفیل ہے کس کے اندر بھائی، پورے کے پورے 1000 ثمن کے اندر. لیکن بھائی اس 1000 میں جس سارے میں کفیل ہے اس میں کچھ فرق ہے کیا، کہ الا ان الکفالت فی النصف الذی ہوا ملک العاقد، مگر یہ کہ وہ کفالت اس نصف کے اندر جو کس کی ملک ہے. بھائی عقد 1000 کی چیز خریدی تو نصف کا مالک کون ہے بھائی؟ عقد کرنے والا ہی. تو اس نصف کے اندر جو عقد کرنے والی کی ملک تھی اس کے اندر یہ محض کفیل ہے. یہ کیا ہے؟ محض. یہ معنی ہے کہ اس نصف کے اندر جو عقد کرنے والے کی ملک ہے، تمحضت الکفالت، وہ محض کفالت ہے. اور باقی نصف بھائی اس کا تو مالک کون ہے؟ یہ خود ہی مالک ہے. یہ خود ہی کیا ہے؟ مالک ہے. تو اس میں من وجہ یہ اصیل ہوا. کیا ہوا؟ اصیل ہوا. یہ معنی ہے. وفی النصف الذی ہوا ملک ہو، اور وہ نصف جو اس کی ملک ہے اس میں یہ اصیل ہے. من وجہ بھائی، من وجہ اصیل ہے بھائی. من وجہ کیا ہے؟ اصیل ہے بھائی. یہ من وجہ کی قید کیوں لگائی؟ وجہ یہ دیکھو، عقد کرنے والا دوسرا ہے تو اس نے بطور وکالت کے چیز خریدی، اس کی طرف سے نصف، نصف میں وہ اصیل اور نصف میں وکیل، اور عقد کے حقوق راجع ہوتے ہیں وکیل کی طرف. مثلا مبیعا لینا یا دینا، یا سمن لینا دینا، یا اس کا مطالبہ کرنا، یہ موکل نہیں کر سکتا بھائی. یہ کس کا حق ہے؟ وکیل. موکل جا کر کہے لاؤ بھائی میرے سمن دے دو، وہ کہے گا آپ کون ہے بھائی، میرا آپ سے عقد ہی نہیں ہوا، میرا عقد تو کس سے ہوا تھا؟ فلاں سے ہوا تھا. ہاں وہ آپ کا وکیل ہے، وہ الگ بات ہے بھائی. تو عقد، حقوق عقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے بھائی؟ وکیل سے. اچھا تو یہاں مطالبے کا چونکہ حقوق عقد راجع ہیں وکیل کی طرف، تو اس نصف کے اندر یہ کفیل بھی ہے، جس نصف کا یہ خود مالک ہے من وجہ اس کے اندر کفیل بھی ہے، کیونکہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وکیل سے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ حقوق عقد کا تعلق تو کس سے ہے؟ وکیل سے ہے، یہ اس نصف کے اندر کفیل ہے. اور بائی لحاظ دیکھا جائے کہ وہ تو اسی کا تو وکیل ہے، یہ چیز کس کی ملک ہے؟ اسی کی ملک ہے، تو اس کے اندر اصیل بھی ہے. تو نصف کے اندر بھائی اس ہزار کی جو چیز خریدی تھی، نصف کا تو مالک عقد کرنے والا تھا، اس میں یہ محض کفیل ہے، اور باقی نصف کے اندر من وجہ کفیل ہے اور من وجہ اصیل بائی لحاظ ہے کہ یہ چیز اسی کی ملک ہے بھائی، اور کفیل بائی لحاظ ہے کہ عقد کے حقوق کس کی طرف راجع ہوتے ہیں؟ وکیل کی طرف. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اس پر سارا جو مال آیا یوں کہیں بطور کفالت کے آیا. کفالت آ گئی یا نہیں بھائی؟ نصف کے اندر تو محض کفالت اور نصف کے اندر من وجہ کفالت آ گئی، تو ہے تو کفالت سارے میں، لیکن نصف میں محض کفالت ہے اور نصف میں من وجہ کفالت ہے، اور جس میں من وجہ کفالت ہے اسی میں من وجہ اصالت بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا نصف مال یوں سمجھے بطور اصیل کے اس پر آیا، اور نصف مال بطور، لہذا جو ادا کرے گا وہ اس نصف کی طرف راجع ہوں گے. یعنی یوں سمجھا جائے گا یہ جو ادا کیا جا رہا ہے یہ کس طریقے پر ہے؟ اصالت کے طریقے پر اولا ہے اس کے ادا ہونا، یا کفالت کے طریقے پر؟ بھائی اصالت کے طریقے پر ادا ہونا اولا ہے. تو نصف کے اندر یہ کفیل محض تھا، نصف کے اندر یہ اصیل تھا، تو لہذا جو بھی ادا کرے گا وہ کس طریقے پر ادا ہونا اولا ہے؟ اصالت کے طریقے پر. اور اصیل ہے یہ نصف کے اندر، تو جب تک نصف ادا کر رہا ہے گویا یہ اصالت کے طریقے پر ادا کر رہا ہے، لہذا اسے رجوع کا حق نہیں ہے، اور جب نصف سے زائد ادا کر رہا ہے تو وہ محض کفالت کے طریقے پر ادا کر رہا ہے، لہذا اس میں کیا کر سکتا ہے؟ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ فَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، پس اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ حقوق عقد تو رجوع لوٹتے ہیں کس کی طرف؟ وکیل کی طرف. يَكُونُ الشَّرِيكُ كَفِيلًا، تو شریک کفیل ہوگا، لِلثَّمَنِ ثَمَن کے لیے، فَمُطَالَبَةُ الثَّمَنِ تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ. تو یہ نصف بھائی جس کا یہ مالک بن رہا ہے، عقد کرنے والا نہیں دوسرا، اس کے اندر تو بھئی مطالبہ تو وکیل سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حقوق عقد کس کی طرف راجع ہوتے ہیں؟ لیکن اس کی طرف بھی کیونکہ یہ عقد مفاوضت ہو چکا ہے ان کے درمیان، لہذا یہ متضمن تھا کس چیز کو؟ کفالت کو، لہذا یہ کفیل بھی تھا اس کے اندر، تو کفیل ہونے کے اعتبار سے اب اس سے بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی اس نصف میں بھی مطالبہ ہوا بھئی. فَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ يَكُونُ الشَّرِيكُ كَفِيلًا لِلثَّمَنِ، تو اس نصف کے اندر بھی بیش کفیل ہوگا ثمن کے لیے، فَمُطَالَبَةُ الثَّمَنِ تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ، تو اس نصف ثمن کے اندر بھی مطالبہ متوجہ ہوگا اس کی طرف بحکم کفالت، کفالت کے حکم کی وجہ سے. وَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَنَّ الْمِلْكَ فِي هَذَا النِّصْفِ وَقَعَ لَهُ، اور اس بات کی طرح نظر کرتے ہوئے کہ ان الملک فی ھذا النصف، کی ملکیت اس نصف کے اندر، وقع له، یہ کس کے لیے ہوئی ہے واقع؟ اسی شریک ہی کے لیے تو واقع ہوئی ہے. فیکون فی اداء نصف الثمن اصیلا، تو نصف ثمن کی ادائیگی میں یہ کیا ہوگا؟ اصیل بھی ہے. فما اداه یکون راجعا، تو اصیل بھی ہے وہ جو نصف ہے اس کے اندر اور کفیل بھی ہے اس کے اندر. فما اداه یکون راجعا الى هذا النصف، پس وہ جو ادا کرتا ہے وہ راجع ہوگا اسی نصف کی طرف، یعنی کس طریقے جس میں یہ کیا ہے؟ اصیل بھی ہے. فلا یرجع الی العاقد، تو لہذا یہ رجوع نہیں کرے گا عقد کرنے والے کی طرف نصف کے اندر. وفیما زاد علی النصف یرجع، اور وہ جو نصف سے زائد ہو اس پر کیا، اس میں کیا کرے گا؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح کہ نہیں آئی؟ دوبارہ خلاصہ یہ سن لو بھائی، ایک شخص نے عقد کیا دوسرے کے ساتھ، دو شریکوں میں سے ایک نے، تو لہٰذا یہ پہلے دوسرے کی جانب سے کیا ہے بھائی؟ وکیل ہے، تو نصف میں اصیل ہے اور نصف میں وکیل ہے، لہذا علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس کو حق ہونا چاہیے کہ جو بھی ادا کر گئے اس کے نصف کے ساتھ کیا کر لے، رجوع کر لے، اس لیے کہ یہاں پر کفالت ہے ہی نہیں، نصف میں اصیل ہے اور نصف میں وکیل ہے، اور دوسرا جو ادا کر رہا ہے وہ کفالت کے طریقے پر ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہزار اس پر آ رہا ہے اس میں نصف کے اندر تو وہ کفیل محض ہے، اور نصف کے اندر من وجہ کفیل ہے اور من وجہ اصیل ہے، تو دو چیزیں آ گئیں بھائی، ایک کیا کفیل نصف کے اندر کفیل محض، اور نصف کے اندر کفیل بھی من وجہ ہے اور اصیل بھی من وجہ ہے، تو حقوق عقد تو راجے ہوتے ہیں وکیل کی طرف، لہذا مطالبہ اسی سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نصف پہلے نصف کے اندر تو یہ ہے ہی کفیل، اس نے تو مطالبہ ہے ہی ہے اس سے، دوسرے نصف کے اندر یہ اصیل ہے، سمجھ میں آیا، لیکن عقد تو اس نے نہیں کیا، لیکن یہ عقد مفاوضہ تھا بھائی ان دونوں میں ہو چکا، لہذا اس نصف کے اندر بھی یہ کیا ہے کفیل بھی ہے، کیا ہے، لہذا مطالبہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، لہذا پورے سمن کا اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پورے سمن کے اندر نصف محض کفالت ہے اور نصف کے اندر من وجہ اصالت ہے، تو جو یہ ادا کرے اس میں اب دو جہتیں آ سکتی ہیں، کفالت کے طریقے پر بھی ہو سکتا ہے اور اصالت کے طریقے پر بھی، لیکن کون سے طریقے پر ادائیگی اولا ہے، اصالت کے طریقے پر ادائیگی اولا ہے، لہذا نصف کے اندر اصالت ہے تو نصف تک وہ جو بھی ادا کرتا ہے وہ کس طریقے پر شمار ہوگا، اصالت، اور نصف سے جو زائد ادا کرے گا وہ کس طریقے پر شمار ہوگا، کفالت کے طریقے پر، لہذا اس میں پھر رجوع کر سکتا ہے. عبدان كتبا بعقد واحد وكفل كل عن صاحبه رجع كل على الآخر بنصف ما أداه. صورت مسئلہ یہ، آقا نے اپنے دو غلاموں کو ایک ہی قول کے ساتھ بھائی کیا بنایا، ایک ہی عقد کے ساتھ مکاتب بنایا، مثلا یوں کہا میں نے تم دونوں کو مکاتب بنایا 1000 کے بدلے 1 سال تک، اگر تم دونوں 1 سال میں 1000 ادا کر دو مجھے تو تم دونوں آزاد ہو، تم دونوں آزاد ہو. اب اس میں یاد رکھو جب پورا 1000 ادا کریں گے سال کے اندر تو دونوں آزاد ہوں گے، 500 ادا کر دیں تو کوئی ایک بھی ان میں سے آزاد نہیں ہے، تو دونوں پر 500 آ رہا، لیکن آقا نے عقد واحد میں کہا ہے اور کتنا دین ذکر کیا، ہاں 1000 دین ذکر کیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اور پھر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی بن گیا، غلاموں میں سے ایک نے کہا میں اس کی طرف سے ضامن ہوں یہ ادا کرے گا، اور دوسرے نے کہا میں اس کی طرف سے ضامن ہوں یہ کیا کرے گا، اس کو ادا کرے گا. کہتے ہیں اس صورت کے اندر دونوں کفالت صحیح ہو گئی، اور جو بھی دونوں میں سے کچھ بھی ادا کرے گا اس کے نصف کے ساتھ دوسرے پر رجوع کرے گا، کیا کرے گا، نصف کے ساتھ رجوع کرے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا دیکھیے بھائی تفصیل آگے آ رہی ہے. عبدانی دو ایسے غلام کو تیبا کہ ان کو مکاتب بنایا گیا بعقد واحد ایک عقد کے ساتھ وکفل کل عن صاحبہ اور کفیل بنا ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے رجع کل علی الآخر اور رجوع کرے گا ہر ایک دوسرے پر بنصف ما اداہ جو بھی وہ ادا کرے اس کے نصف کے ساتھ بھائی جی تفصیل سے اب بتلا رہے ہیں آپ کو شارح بھائی. عبدان قال لهم المولا تو ایسے غلام تھے کہ کہا ان سے ان کے آقا نے کاتبتکما بالالف الى سنت میں نے تم دونوں کو مکاتب بنایا 1000 کے بدلے 1 سال تک بھائی. وقبلا ان دونوں نے قبول بھی کر لیا وکفل کل عن صاحبہ اور کفیل بنا ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے فَكُلُّمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا پس وہ سارا جو کوئی ایک ان میں سے ادا کرے گا رجع علی الآخری بنصف ما ادا تو رجوع کرے گا دوسرے پر ادا اس کے نصف کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ کہتے ہیں بھئی عقد واحد کی قید کیوں لگائی ماتن نے، کہتے ہیں اس لیے کہ حَتَّى لَوْ كَاتَبَهُمَا بِعَقْدَيْنِ کہ اگر دونوں کو مکاتب بنایا دو عقدوں کے ساتھ وہی فل کفالت لا تصح اصلا، تو پھر کفالت سرے سے صحیح ہی نہیں، سرے سے صحیح نہیں ہے بھائی. کیوں؟ ایک کو کہا تو 500 لیا تو تو آزاد، دوسرے کو کہا تو 500 لیا تو تو آزاد ہے، تو پھر تو یہ جو دین آیا غلام پر یہ کون سا دین ہے؟ دین صحیح ہے یا غیر صحیح؟ یہ غیر صحیح ہے، اس لیے کہ دین صحیح تو وہ ہوتا ہے جو بغیر ادائیگی یا بغیر معاف کیے ختم نہ ہو. جب تک جس کا دین ہے وہ وصول نہیں کر لیتا اس کو یا خود معاف نہ کر دے یہ ختم نہیں. جبکہ یہ دین تو ختم ہو جاتا ہے کب؟ جبکہ مکاتب عجز کا اظہار کر دے کہ میں اتنے پیسے سال کے اندر کوشش کرتا رہا نہیں لا سکا، تو وہ دین ختم ہوا. معلوم ہو یہ دین صحیح نہیں ہے. تو اور کفالت کے اندر آپ نے پڑھا تھا دین صحیح کا ہونا ضروری ہے، تو یہ دین صحیح نہ ہوا تو لہذا اس کے اندر کفالت بھی درست نہیں. اچھا بھائی، پھر اوپر والے مسئلے کے اندر جو متن میں ذکر ہوا ایک ہی عقد کے ساتھ، وہاں بھائی کفالت کیسے صحیح ہوئی؟ بھائی وہ بھی تو دین کس قسم کا تھا؟ دین غیر صحیح، اور تو دین غیر صحیح کے اندر تو کفالت درست نہیں بھائی. تو کہتے ہیں بھائی وہاں ہم قیاساً تو وہاں بھی کفالت جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن استحساناً ہم نے کیا کیا؟ کفالت کو جائز قرار دیا. وہ کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھیے بھائی، 1000 ان دونوں پر تھا، معلوم ہوا ایک پر بھی 500 ہے دوسرے پر بھی 500، لیکن ہم یوں نہیں کرتے، ہم کفالت کو صحیح کرنے کے لیے یوں کرتے ہیں کہ ایک پر بھی 1000 ہے دین، اس 1000 کے اندر اصیل ہے، اور دوسرے پر بھی وہی 1000 ہے، اس 1000 کے اندر وہ، تو دونوں اس 1000 کے اندر اصیل ہیں. جب ایک 1000 کے اندر اصیل ہے تو دوسرا اس کی کفالت دے سکتا ہے، کیونکہ دوسرا بھی اسی 1000 کے اندر کیا ہے؟ اصیل ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو بھائی یہاں پر جب دونوں میں سے ہر ایک 1000 کے اندر اصیل ہے، معلوم ہو ہر ایک پر کتنا دین ہے؟ 1000 اس پر ہے، اور وہی 1000 دوسرے پر بھی ہے، تو دونوں 1000 کے اندر کیا ہوئے؟ اصیل. تو گویا ہر ایک پر کتنا واجب ہے؟ 1000 واجب ہے. جب اس کو ادا کریں گے تو آزاد ہوں گے، ادا نہیں کرتے تو آزاد. جب یہی ہے 1000 اس پر بطور اصیل کے ہر ایک پر واجب ہیں، تو کفالت سے کوئی الگ 1000 آئیں گے یا یہی والے 1000 آئیں گے؟ یہی والے 1000 اس کا. تو جب بطور اصالت کے اس پر 1000 واجب ہیں تو بطور کفالت کے بھی واجب ہو جائیں، کوئی حرج نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں ہم یہ حیلہ کرتے ہیلے کے طور پر ہر ایک پر کیا کر دیتے ہیں؟ 1000 اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اصیل. اور دوسرے کو اس کا کیا بنا دیتے ہیں؟ 1000 میں کفی. اور دوسرے بھی 1000 کے اندر اصیل ہے اور دوسرا اس کا کیا ہے؟ 1000 کے اندر کفیل ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اما اذا کاتب بعقد واحد، باقی وہ صورت کے جب کا مکاتب بنایا تھا عقد واحد کے ساتھ، لا تصح قیاسن، تو کفالت صحیح نہیں ہونی چاہیے قیاس کے طریقے پر. لانه کفالت ببدل الکتابت، اس لیے کہ کفالت ہے بدل کتابت پر. وتصح استحسانا، اور یہ صحیح ہے استحسانا، بان یجعل کلن، بھائی کلن نہیں کلن ہونا چاہیے بھائی، بِأَن يُجْعَلَ كُلٌّ مِّنْهُمَا أَصِيلًا، کہ بنایا جائے ان میں سے ہر ایک کو کیا بنا دیا جائے؟ اصیل. فی حق وجوب الالف، کس کے حق میں؟ وجوب الف کے حق میں اصیل بنا دیا جائے. فی حق وجوب الالف علیہ، اس پر 1000 کے واجب ہونے میں. وَيَكُونُ عِتْقُهُمَا مُعَلَّقًا بِأَدَائِهِ، اور ان دونوں کا عتق معلق ہے اس 1000 کی ادائیگی پر. وَيُجْعَلُ كَفِيلًا بِالْأَلْفِ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، اور دوسرے کو کیا بنا، ہر ایک کو اصیل بھی بنا دیں، کتنے کے حق میں؟ اور اسی کو کفیل بھی بنا دیں 1000 پر، کس کے حق میں؟ اپنے ساتھی کے حق میں. تو بھائی اسی پر وہی 1000 بطور اصالت کے آ رہے ہیں، وہی اگر بطور کفالت کے بھی آ جائیں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. فما اداہو، تو بس جو بھی یہ ادا کرتا ہے، فما اداہو احد ہما، جو بھی ادا کرتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک، یرجع بنصفہ علی الاخری، تو اس کے نصف کے ساتھ رجوع کرے گا دوسرے پر. لِسْتِوَائِهِمَا بوجہ ان دونوں کے برابر ہونے کے. کس چیز میں برابر ہیں بھئی؟ وجوبِ دین میں. وجوبِ دین میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو جو ہزار بھی ادا کر رہا ہے وہ ہزار بھئی اس کے اندر یہ ادا کرنے والا اصیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے. تو لہٰذا اور دوسرا بھی تو اسی کے اندر کیا ہے؟ اصیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے. لہٰذا برابر ہوئے دونوں. تو اب جو بھی ادا کرے گا دوسرے پر رجوع کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ فَإِنْ آتَقَدْ سَيِّدُ أَحَدَهُمَا جِ صورت یہ ان دونوں کو اسی طرح آقا نے مکاتب بنا دیا پھر آقا نے ایک کو آزاد کر دیا. ابھی انہوں نے کچھ ادا ہی نہیں کیا تھا کہ آقا نے ایک کو کہا کہا تم جو آج سے آزاد ہو. تو بھئی مال تو دراصل دونوں پر کتنا کتنا تھا؟ 500-500 دونوں کی رقبہ پر. رقبہ دو تھے, مال ہزار تھا تو تقسیم ہو جائے گا. ایک پر بھی 500 دوسرے پر بھی. ہم نے تو کفالت کو صحیح کرنے کے لیے صرف یہ کہا تھا کہ ایک پر بھی ہزار ہے اور دوسرے پر بھی, ورنہ در حقیقت ایک پر بھی 500 تھے اور دوسرے پر بھی. لہذا جب آقا نے ایک کو آزاد کر دیا تو اس کے رقبہ پر کتنے تھے بھئی؟ 500 بھئی. وہ 500 تو ختم ہوا. کتنے رہ گئے دوسرے پر؟ 500 رہ گئے. کیا اب اس 500 کے اندر آقا صرف غیر آزاد شدہ سے مال طلب کر سکتا ہے یا دوسرے سے بھی طلب کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی دونوں سے طلب کر سکتا ہے. پہلے سے اس لیے کہ وہ اصیل ہے, جو بھی آزاد نہیں ہے وہ اصیل ہے, اس پر تو 500 ہے, ادا کرے گا تو پھر آزاد ہوگا. اور دوسرے سے بھی 500 طلب کر سکتا ہے کیونکہ وہ کفیل تھا اس کا. کیا تھا؟ کفیل تھا. کہتے ہیں بھئی یہاں کیسے کفالت صحیح ہے؟ یہ بھی تو کفالت کس کے بدلے ہوئی بھئی؟ پچھلی صورت کے اندر تو بدل کتابت میں تو کفالت صحیح ہی نہیں تھی. وہاں صحیح کرنے کے لیے کیا صورت اختیار کی تھی ہم نے؟ دونوں کو اصیل بنایا تھا کہ وہی مال اس پر بطور اصالت کی بھی, اگر بطور کفالت کی بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر تو اب ایک پر سرے سے مال ہے ہی نہیں, صرف دوسرے پر مال باقی ہے جو ابھی آزاد نہیں ہوا. تو اب جو آزاد ہو چکے اس سے کیوں مطالبہ کرے گا؟ کہتے ہیں بطور کفالت کے. بھئی کفالت تو یہاں صحیح نہیں ہوتی, بدل کتابت کے اندر کفالت صحیح نہیں. کہتے ہیں بھئی بدل کتابت میں کفالت ابتداءً صحیح نہیں ہوتی, بقاءً صحیح ہے. ابتداءً اب کفیل بنے تو اب کفالت درست نہیں ہوگی, ابتداء کرے. سمجھ میں آیا؟ لیکن ابتداءً بھئی تو کفالت ہم نے کیا قرار دے دی تھی؟ صحیح قرار دے دی تھی. جب ہر ایک پر ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ ہزار مال فرض کر لیا تھا. تو اب بقاءً بھی یہ کفالت صحیح رہے گی. تو لہٰذا دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے. اگر جو ابھی آزاد نہیں ہے وہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھی پر رجوع نہیں کر سکتا. آزاد شدہ پر رجوع ہے کیونکہ اس کے ذمہ تو کوئی مال ہے ہی نہیں, وہ 500 صرف اسی پر رہتا تھا. ہاں وہ آزاد شدہ اگر مال ادا کرتا ہے تو وہ اس پر جو غیر آزاد شدہ ہے اس پر کیا کرے گا؟ رجوع, کیونکہ یہ اس کی طرف سے ادا کر رہا ہے. اور کفالت بھی دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے کہنے پر ہوئی تھی, اور اس صورت میں کفیل رجوع کرتا ہے. کس پر؟ اصیل. فَإِنْ آتَقَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمَا اگر آزاد کرتا ہے آقا دونوں میں سے کسی ایک کو قبل الادائیگی سے پہلے صحیح تو یہ صحیح ادائیگی. وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةَ مَنْ لَمْ يَعْتِقْهُ مِنْهُ إِصَالَةً اور آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ لے لے حصہ اس کا جس کو اس نے آزاد نہیں کیا, اس کا حصہ لے لے, مِنْهُ اسی سے لے لے, إِصَالَةً کس وجہ سے؟ اصالتاً ہونے کی وجہ سے. وَمِنَ الْآخَرِ اور دوسرے سے بھی یعنی معتق سے بھی لے سکتا ہے, کفالتاً کس وجہ سے؟ کفالت کی وجہ سے. وَرَجَعَ الْمُعْتَقُ عَلَى صَاحِبِهِ اور اگر معتق ادا کرتا ہے تو وہ رجوع کرے گا اپنے ساتھی پر, بِمَا أَدَّى عَنْهُ اس چیز کے ساتھ رجوع کرے گا جو اس نے اس کی طرف سے ادا کر دیا ہے. لَا صَاحِبُهُ عَلَيْهِ لیکن اس کا ساتھی اگر ادا کرتا ہے تو وہ اس معتق پر رجوع نہیں کرے گا, بِمَا أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ اس چیز میں جو اس نے اپنی طرف سے ادا کیا ہے. لِأَنَّ الْمَالَ فِي الْحَقِيقَةِ مُقَابِلٌ بِرَقَبَتِهِمَا اس لیے کہ مال حقیقت کے اندر تو ان دونوں کے رقبہ کے مقابل تھا, تو ایک پر بھی 500 تھے دوسرے پر بھی. لہذا اب یہ جو ادا کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے, اپنے ساتھی پر رجوع نہیں کر سکتا. وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَى كُلٍ مِّنْهُمَا تَصْحِيحًا لِلْكَفَالَتِ اور ان میں سے ہر ایک پر بھئی 1000 کیا کیا گیا 1000 قرار دیا تھا ہم نے تصحیحا للکفالت، کفالت کو صحیح قرار دینے کے لیے. وہ مال لا یجب علی عبد، صورت مسئلہ یہ بھائی کہتے ہیں بھائی عبد محجور ہے اس پر کوئی مال واجب نہیں ہو سکتا، ایک عبد معزون ہے اس پر کوئی تجارت کی اجازت دے دی اس پر مال واجب ہو سکتا ہے، لیکن عبد محجور ہے جس کو اجازت وغیرہ نہیں ہے اس پر مال واجب نہیں ہو سکتا. اگر وہ اس پر مال کوئی واجب ہوتا ہے یعنی مثلا وہ خود اقرار کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ مال اس پر فی الحال واجب نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ آزاد ہو جائے گا پھر اس پر واجب ہو جائے گی اس کی ادائیگی، اس سے پہلے اس پر مال واجب نہیں. اب ایک غلام ہے وہ اقرار کر لیتا ہے اپنے اوپر 1000 کا عبد محجور ہے، تو یہ مال اس پر کب واجب ہوگا بھائی؟ آزادی کے بعد. اب اسی غلامی کی حالت میں ایک شخص اس کی کفالت دے دیتا ہے بھائی، کیا دے دیتا ہے؟ ضمانت دے دیتا ہے کہ یہ مال یہ میں ادا کرتا ہوں، یہ ادا کر دے گا بھائی، اور کفالت بھی اس نے مطلق دی، یہ نہیں کہا کہ ابھی ادا کروں گا یا 6 مہینے کے بعد، بہرحال جیسے بھی ہو جائے اگر مطلق کہے تو پھر اس صورت میں فوری طور پر اس کو مال ادا کرنا پڑے گا، اور اگر مدت پہ بھی کہہ دے دو بھی جب مدت آئے گی تو پھر اس وقت اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ادا کرنا پڑے گا. اور پھر یاد رکھو غلام جب آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اگر اس کے کہنے پر اس نے کفالت دی تھی تو اب یہ کفیل اس آزاد غلام پر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو سمجھ میں آیا. تو یہ مسئلہ اس لیے ذکر کیا بھائی کہ ماقبل میں آپ ضابطے پڑھ چکے ہیں کہ اصیل سے دین مؤخر ہو جائے تو کفیل سے بھی دین کیا ہو جایا کرتا ہے؟ مؤخر. تو یہاں پر غلام سے تو دین مؤخر ہو رہا ہے، جو اس نے اقرار کیا وہ اس پر فی الحال واجب نہیں ہے، بلکہ کب واجب ہوگا؟ جب یہ آزاد ہو جائے، لیکن کفیل سے مؤخر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر مانع آ گیا کہ وہ شخص کیا تھا؟ غلام تھا، اس معنی کی وجہ سے دین مؤخر ہوا، اور کفیل میں تو ایسا معنی موجود نہیں، لہذا اس پر فوری مال کی ادائیگی ہوگی واجب. وہ معلوم یا لا یجب علی عبد، بھائی یا غلط معلوم ہوتی ہے عبد، یہ یا کتابت کی غلطی ہے. اور ایسا مال لا یجب علی عبد، جو واجب نہیں ہوتا غلام پر، حتی یعتق، یہاں تک کہ وہ مال جو غلام پر اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے، حال ان بھائی یہ دین وہ مال کیا ہوگا؟ فوری ہوگا. علی من کفل بہ، اس شخص پر جو کیا جس نے کیا دی تھی اس کی کفالت دی تھی، مطلقتن، اور کفالت بھی کس قسم کی تھی؟ مطلق تھی، یعنی اس میں حلول یا تاجیل کی کوئی قید نہیں. صورت خود بتلا رہے ہیں، اقر عبد ماجور نے اقرار کیا کہ عبد ماجور نے بھی مال ان کسی مال کا، فل مال لا یجب علیہ الا بعد العتق، پس مال اس پر واجب نہیں ہوگا مگر آزاد ہونے کے بعد بھائی. وہ ان کفل بہ حر، اگر کفیل بن گیا اس کا کوئی آزاد، کفالتن مطلقتن بھائی، کفالت کیسی کفالت تھی؟ یہ کفالت مطلقہ تھی، اے لم یتعرض للحلول والتاجیل، اس درپے نہیں ہوا حلول یا تاجیل کے، یہ نہیں ذکر کی کہ ایک کفیل میں کیا ہوں، اجل کے ساتھ ہوں یا بغیر اجل کے ہوں. یجب علیہ حالاً، تو یہ مال اس پر واجب ہوگا حالاً یعنی فوری اسی وقت، لئن المانع من الحلول فی ذمۃ العبد، اس لیے کہ مانع جو ہے کس چیز سے؟ مانع حلول سے، یعنی اس دین کے حلول سے، فوری واجب ہونے سے، فی ذمت العبد، عبد کے ذمہ میں، وہ مانے کیا ہے؟ کہ انہ معسر، وہ تنگ دست ہے، لئن جمیع ما فی یدہ لمولاہ، اس لیے کہ وہ سارا جو اس کے قبضے میں ہے وہ کس کا ہے؟ اس کے آقا کا ہے. ولا مانع فی الکفیل، تو لہذا اس سے تو دین مؤخر ہوا لیکن ولا مانع فی الکفیل، کفیل کے اندر کوئی مانع اس پر فوری آئے گا. ولو ادا رجع علیہ بعد عتقہ، اور اگر کفیل نے ادا کر دیا تو رجوع کرے گا اس غلام پر اس کی آزادی کے بعد. اے ان ادا الکفیل، اگر کفیل نے ادا کر دیا، وکانت الکفالت بامر العبد، اور وہ کفالت کس کے حکم سے تھی؟ کیونکہ پھر ہی رجوع کر سکتا ہے، تو رجع علیہ بعد عتقہ، تو اس پر رجوع کرے گا اس کی آزادی کے بعد. چلیے بس، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.